الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. اس آیت کے سلسلے میں گزشتہ مرتبہ بات ہو چکی تھی کہ اصلاً اس آیت کے تعلق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے سے ہے، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اور صحابہ کے ساتھ بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا. بہرحال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس آیت میں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دو لفظوں سے یاد کیا، اولو الفضل منکم وسعتی، تم میں جو فضیلت والے اور وسعت والے ہیں. لفظ فضل جو ہے عربی زبان میں اس کے معنی مال کے بھی آتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز مکمل ہو جائے، جمعہ کی نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں تم پھیل سکتے ہو، ادھر ادھر تجارت وغیرہ کے لیے جا سکتے ہو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل تلاش کرنے کی تجارت وغیرہ کی اجازت ہے. چونکہ اذان جمعہ کے بعد سے خرید و فروخت کی ممانعت ہو گئی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں لفظ فضل جو ہے وہ تجارت اور دنیاوی مال وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. اسی لحاظ سے جب مسجد سے نکلنے کی دعا حدیث میں بیان فرمائی گئی تو اس میں لفظ فضل استعمال ہوا، اللہم انی اسألوک من فضلک. تو یہاں پر بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اولو الفضل منکم وسعتی، لفظ فضل سے مراد بھی مال ہے، وسعت سے مراد بھی وسعت اور مال ہے، گویا کہ تاکید ہے کہ تم میں جو مال والے وسعت والے ہیں. یہ ایک تفسیر ہے، لیکن عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جب دو لفظ ساتھ ساتھ استعمال ہوں تو دونوں کو ایک ہی معنی میں لینے کی بجائے، اور تاکید، ایک ہی معنی سے مراد بیکار تو نہیں ہوتا، تاکید ہوتی ہے، تو تاکید والے معنی لینے کے بجائے کہ نئے معنی مراد لینا یہ اولا ہوتا ہے، التاسیس اولا من التاکید. اس لحاظ سے ان مفسرین کی رائے راجح معلوم ہوتی ہے جو فرماتے ہیں کہ فضل سے مراد اخروی فضیلت، دینی فضیلت ہے. تو اب اس لحاظ سے آیت کا مفہوم ہو جائے گا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، فضل سے مراد دینی، جو دینی فضیلت رکھنے والے اور دنیاوی لحاظ سے وسعت رکھنے والے، جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اندر دینی فضیلت موجود ہے، جن کا ذکر گزشتہ مرتبہ آ چکا تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا تھا. کچھ مختصر تذکرہ ان کے بارے میں پچھلی مرتبہ ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں جو فضیلت والے وسعت والے ہیں، ولا یأتلی، وہ قسم نہ کھا لیں کہ وہ نہ دیں گے. ان یؤتوا، جو عربی زبان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں پر ان یؤتوا کہ وہ دیں گے، یہاں پر لام محذوف ہے بالاتفاق، اور عربی زبان میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیں گے، ان لا یؤتوا کہ وہ نہیں دیں گے، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو. واقعہ چونکہ آ چکا تھا تو آیت کا مفہوم اب واضح ہو چکا. ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمہاجرین، اس سے مراد کون ہیں؟ اصل کے اعتبار سے حضرت مصطح رضی اللہ عنہ مراد ہیں، جو ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے، اس لحاظ سے کہ خالہ زاد بھائی ہیں. والمساکین، مسکین بھی تھے. اور اللہ کے راستے میں ہجرت بھی کر چکے تھے۔ مکہ مکرمہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو ان کو یہ تین خصوصیتیں حاصل ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتبار سے۔ تو یہ کہا گیا کہ دیکھو، ایسے لوگوں پر خرچ نہ کرنے کی قسم کھانا، چاہے خرچ کرنا تمہارے لیے ایک نفل عمل تھا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بلند مقام شخصیت کے لیے ایسی قسم کھانا اور ایسے نیک عمل سے رکنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ وہ درگزر کریں، معاف کریں، یعنی بالکل معاف کر دیں۔ ایک ہوتا ہے کہ معاف کر دینے کا ایک تو مفہوم ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، اس نے فلانے نے غلطی کی، ہم انتقام نہیں لیتے۔ ایک ہے کہ انسان اس کو دل سے بھی بھلا دے، یعنی انتقام بھی نہ لے، کبھی زبان سے بھی تذکرہ نہ کرے، دل سے بھی بھلا دے، گویا کبھی کیا ہی نہیں، اور جو پہلے والا حسن سلوک تھا وہ جاری رکھے۔ تو یہ تاکید فرما دی کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو اور رحمت کو پسند فرماتا ہے۔ بہرحال اس آیت میں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت کی گئی وہ تو کی گئی، اور اس آیت کے نازل ہونے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، بلا انا احب ان یغفر اللہ لی، میں پسند کرتا ہوں، واقعی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فرمائے، چاہے وہ بے گناہ تھے، ان پر کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے اپنے آپ کو تو بے گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی میری مغفرت فرمائے، اور مستح رضی اللہ تعالی عنہ کو جس طرح پہلے دیا کرتے تھے اس سے بڑھ کر دینا شروع کر دیا۔ یہ تو ان کا واقعہ ہو گیا، لیکن ہمیں اس آیت میں کیا سبق دیا گیا؟ یہ بات تو ہے کہ ٹھیک ہے واقعہ ہو گیا، لیکن یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ واقعات جو ہوتے ہیں وہ واقعات صرف اس حد تک نہیں ہوتے کہ واقعہ پڑھ لیا اور ختم۔ ہمیں اس میں کیا سبق ملا ہے، یہ اصل ہمارے سیکھنے کی بات ہے۔ ہمیں جو سبق دیا گیا ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ ہر عقل مند سمجھتا ہے۔ صرف اسلام نے ہمیں نہیں سکھایا، بلکہ ہر صاحب عقل اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو ایک لازمی چیز ہے، انسان کی ذمہ داری ہے، یہ کام تو کرنا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے، ہمارے ساتھ، ہمارے اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے، تو ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے، قرآن کی اس آیت میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو۔ قرآن کریم احادیث میں جو مشہور حدیث ہے، پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا تھا، الراحمون یرحمہم الرحمن، وہ لوگ جن کی عادت ہے دوسروں پر رحمت کرنے کی، دوسروں کے ساتھ مہربانی اور ہمدردی کی، الراحمون یرحمہم الرحمن، اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ مشہور حدیث ہے، جو حدیث مسلسل بالاولیت کہلاتی ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں، اور قرآن میں بھی اس کی تعلیم دی گئی، احادیث میں بھی اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ دیکھو، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا ہو، برا معاملہ کرتا ہو، اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ خاص طور پہ اس کی تاکید قرآن و حدیث میں ہمیں کی گئی ہے۔ میں مثال کے طور پر چند حدیثیں اس سلسلے میں بتا دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں۔ ایک حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زیارت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کر دیجئے۔ طویل حدیث ہے، اس میں ایک حصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ان امرؤ شتمک وعیرک بما یعلم فیک فلا تعیرہ بما تعلم فیہ فانما وبال ذلک علیہ۔ دیکھو، اگر کوئی شخص تمہیں برا کہتا ہے یا تمہارا ایسا کوئی عیب بیان کرتا ہے، وہ جو جانتا ہے تمہارے اندر کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہیں دیکھ لیا تھا کوئی غلط کام کرتے ہوئے، کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، تمہارا کوئی عیب اس کو معلوم ہو گیا، چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، کوئی چیز لوگوں کے سامنے بیان کر دے، اب ظاہر ہے انسان کے اندر انتقام کا جذبہ ابھرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر کوئی تمہارے عیب کو جان کر اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دے، تمہارے سامنے اس کا تذکرہ کرے، تمہارے پیچھے اس کا تذکرہ کرے، فلا تعیرہ بما تعلم فیہ، تو تم اس کے کسی عیب کو جانتے ہو، اسے اس کی تشہیر نہ کرنا، تم اس کے سامنے یا اس کے پیچھے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ یہ برائی کرنے والے، حالانکہ یہ نہیں کہ اچھا الزام لگا رہے ہیں، ہمارے اندر ایک عیب ہے، اس نے بیان کر دیا، ہم اس کے عیب کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، برائی کا بدلہ برائی، برابر سرابر ہو گیا معاملہ، انتقام لے رہے ہیں، انتقام کی تو اجازت ہوتی ہے، نہیں، فلا تعیر ہو بما تعلم فی، تم اس کے اندر کسی عیب کو جانتے ہو، لوگوں کے سامنے کبھی اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس نے جو برائی کی ہے، تمہارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اس کا وبال اس پر آئے گا، تم وبال سے بچ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے مختلف اجزاء ہیں، میں صرف اس موقع سے متعلق، ہمارے اس مضمون سے متعلق جو حصہ ہے اس کی وضاحت کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کوئی صدقہ کسی مال میں کمی نہیں کرتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو معافی کی وجہ سے نہیں بڑھاتا مگر اور عزت میں۔ یہ حدیث ہے، صحیح روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے بیان فرمایا کہ انسان دوسرے کو معاف کرنے کی وجہ سے اپنی عزت گھٹاتا نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ دل لگے گی شاید، جیسے ہم لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، میں اس کو یعنی ہم لوگوں کے عام مزاج کے اعتبار سے اگر ہم سمجھنے جائیں کہ ہم لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ فوراً جو چیز مل جائے، جلدی سے مل جائے، وہ لے لو۔ اگر کوئی چیز انسان بیچ رہا ہے، جیسے تاجر لوگ ہوتے ہیں، تو تجارت میں بعضوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ابھی جتنا نفع مل جائے لے لو، تو انسان غلط سلط جس طریقے سے بھی ہو جائے، آج میں نفع کما لوں، دوسرے دن لوگ جا کر دیکھیں گے چیزیں خراب نکلی، دوسرے دن سے لوگ اس کے پاس سے خریدنا چھوڑ دیں گے، پہلے دن نفع کما لیا، نفع تو بہت ہوا لیکن اس کے بعد سے نفع رک گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تاجر جو ہے شرعی لحاظ سے اس نے غلط کیا، وہ تو کیا لیکن دنیوی لحاظ سے بھی یہ غلط کام کر رہا ہے کہ اس کو آخر میں نتیجتاً نقصان ہی ہونے والا ہے۔ لیکن وہ تاجر جو صحیح کرے اور دور اندیشی سے کام لے، آج میں نے اگر غلط بیانی کر لی تو کل لوگ میرے پاس آئیں گے نہیں، اچھی چیز لا کر لوگوں کو پیش کرے، امانت داری ظاہر کرے، یہ نتیجہ، اس کا نتیجہ یہ ہے، اخیر نتیجہ کے اعتبار سے یہ تاجر نفع میں رہتا ہے، اس لیے کہ لوگوں پر کا اس پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے، بدلہ اگر لے لیا، انتقام لے لیا، تو اچھا ظاہراً لوگوں نے دیکھ لیا کہ اچھا دیکھو فلانے نے اس کو یہ کہا، اس نے جواب دے دیا، غالب آ گیا، لوگوں کی نظروں میں اس وقت تو یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ غالب آ گیا، لیکن بس بعد میں لوگ سوچیں گے اچھا اس نے بھی گالی دی، اس نے بھی گالی دی، دونوں ہی برے نکلے، اس نے اس کو برا کہا، اس نے اس کو برا کہا، دونوں ہی برے نکلے۔ انسان جب دھیان سے جب غور کرتا ہے بعد میں، تو اس پر بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں، دونوں برابر ہی نکلے، ایک نے بھی برا کہا، دوسرے نے بھی برا کہہ دیا۔ لیکن جب کوئی شخص معاف کر دیتا ہے تو اس کا اعزاز لوگوں کے دل میں من جانب اللہ بڑھتا ہے، اس لیے کہ یہ اعزاز کا معاملہ من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور یہ ارشاد غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا، ہمارا یقین ہے، ایمان ہے۔ وما زاد اللہ عبدا بعف الا عزا، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو، کسی بندی کو معاف کرنے کی وجہ سے ذلت میں نہیں بلکہ عزت میں ہی اور بڑھاتے ہیں۔ اور حدیث کا تیسرا حصہ ہے، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو شخص بھی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ میرے خادم ہیں، وہ غلط، میں ان کو ایک کام کہتا ہوں وہ غلط کر لیتے ہیں، پھر ایک کام کیا غلط کیا، تو میں کتنی مرتبہ ان کو معاف کروں، کم اعفو عن الخادم، خادم کی کتنی غلطیاں معاف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، مطلب یہ ہے کہ تم ہی سوچ لو کہ حسن سلوک اور حسن اخلاق کا کیا تقاضا ہے۔ ایسے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سکوت اختیار فرماتے تھے۔ دوبارہ اس شخص نے سوال کیا، رسول اللہ کم اعفو عن الخادم، خادم کی کتنی غلطیاں معاف کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل یوم سبعین مرہ، روزانہ 70 غلطیاں تو معاف کر دو، باقی پھر اس کے بعد اگر بدلہ لینا ہو یا اس کو کوئی سزا دینی ہو تو تمہاری مرضی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ خادم کی بات ہے، یہ رشتہ داروں کی، متعلقین کی، محسنین کی بات نہیں ہے، خادم کی بات ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ غلطی کر لی اس کی بات نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کو ہم نے خدمت کے لیے رکھا ہوا ہے، اس کو پیسے دے رہے ہیں اس کام کے، وہ غلطی کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ کسی شخص کے پاس سے میں کبھی گزر جاتا ہوں، کہیں سفر میں جانا ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس سے گزر جاتا ہوں اور اس کو پتہ ہے کہ میں وہاں سے گزرا ہوں، نہ میری ضیافت کرتا ہے، نہ میرا کوئی خیال رکھتا ہے، لیکن پھر کچھ وقت کے بعد ہوتا ہے کہ وہ میرے پاس سے گزر رہا ہے، تو کیا میں اس کو اسی کے لحاظ سے برابر سرابر بدلہ دے دوں؟ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، چونکہ اس نے میری ضیافت نہیں کی، میں بھی اس کی ضیافت نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں نہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا بلکہ اقری ہی، تم اس کی ضیافت کرنا، تم نے، اس نے اگر تمہاری ضیافت نہیں کی، تمہارے ساتھ اگر بد اخلاقی کا معاملہ، کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری پیش آ گئی ہو، ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی انتظام نہ ہو، ہو سکتا ہے کوئی اور پریشانی اس کے گھر میں ہو، انسانوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں، جو بھی ہو، بہرحال آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تم اس کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہ کرنا، تم اس کی ضیافت کرنا، ہمارے لیے سبق ہے۔ میں اس لیے یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں کہ اسلام میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اسلام جیسی دولت ہمیں عطا فرمائیے، قرآن ہمارے سامنے زندہ، ہر وقت ہمیں نصیحت کرنے والا قرآن موجود ہے، اور احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پہ، کتنی حدیثیں، میں صرف اس لیے مثال کے طور پر چند حدیثیں بیان کر رہا ہوں، صرف اس موضوع پر کہ کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ ویسے حسن سلوک کرنے کی روایات وغیرہ تو کثرت سے ہیں، وہ مستقل ہیں، یہ صرف مثال کے طور پر چند حدیثیں پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ مشہور حدیثوں میں سے بعض حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ ایک اور حدیث، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، تم لوگ ایسے نہ بن جاؤ جس کی کوئی اپنی رائے نہیں ہوتی۔ مفہوم کے لحاظ سے میں اس کی وضاحت یہ کر دوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں، اچھا لوگ ایسا کریں گے ہم ایسا کر لیں، لوگ اس طرح کریں گے ہم ایسا کر لیں، نہیں، اپنی ایک رائے ہونی چاہیے کہ میں تو حسن اخلاق سے ہی پیش آؤں گا، میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کروں گا، لوگ جو بھی کریں وہ لوگوں کی زندگی ہے، میں اپنی زندگی جیوں گا، اپنی رائے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے نہ بن جاؤ کہ جس کی کوئی اپنی رائے ہوتی ہی نہیں ہے، اور اس طرح کر لو کہ ان احسن الناس احسننا، کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھائی کریں گے ہم بھی اچھائی کریں گے، وان ظلموا ظلمنا، لوگ ہم پر زیادتی کریں گے ہم بھی زیادتی کریں گے۔ اس کا مطلب ہے تمہاری کوئی رائے نہیں ہے، لوگ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں تم بھی اچھا کر لو، लोग अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, तुम भी उसके साथ बुराई कर लो, ये तो इसका मतलब है तुम्हारी अपनी राय नहीं हुई। अपना तुम्हारा एक नज़रिया होना चाहिए कि हुस्न अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक, वली अफू वली असफहु, कुरान वाला हुक्म, ये है हमें जो इख्तियार करना है, ये हमारा तरीक़ा होना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तकूनु इम्मातन, ऐसे न बन जाओ जिसकी अपनी कोई राय नहीं होती है और ये कहने लग जाओ कि लोग हमारे साथ अच्छाई करेंगे तो हम अच्छाई करेंगे और लोग हमारे साथ ज़्यादती करेंगे तो उनके साथ हम भी ज़्यादती करेंगे। वलाकिन वत्तिनु अनफुसकुम, देखो अपने दिल में, दिल को ज़रा बड़ा करो। अगर लोग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना अहसन अन्नासी, लोगों में बेहतरीन शख्स वो होता है कि लोगों के साथ हुस्न सलूक करे, अच्छा मामला करे, और अगर लोग उसके साथ बुराई करते हैं तब भी वो किसी के साथ बुराई का बदला बुराई से न दे। बहरहाल ये मुख्तलिफ रिवायतें हैं, ये तो सिर्फ मशहूर बाज़ बातें थीं जो मैंने बता दी। बहरहाल हमें इस आयत में हुक्म दिया गया है कि लोगों की बुराइयां तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब लोग बुराई तलाश करना नहीं बल्कि किसी ने यकीनन हमारे साथ कोई बुरा मामला किया है, उसको भी वली आफू वली असफहू, माफ़ करो माफ़ करो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, हम इसके अल्फाज पढ़ रहे हैं, मैं ज़ुबान से अदा कर रहा हूँ, सुनने वाले सुन रहे हैं, लेकिन अगर ये अमली ज़िंदगी में आ जाए, ये बात हमारे दिल में अगर उतर जाए, तो हमारा माहौल एक बेहतरीन इस्लामी माहौल बन जाए, ऐसा माहौल बन जाए कि लोग हमें देखकर इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाएं। हम इतनी हिम्मत तो करते नहीं कि लोगों तक इस्लाम की दावत पहुंचाएं, लेकिन कम से कम हम अमली तौर पर ऐसे आमाल तो कर लें कि लोग इस्लाम को, हमें देखकर लोग इस्लाम से मुतासिर हों और इस्लामी अखलाक सीखें। जो मुसलमान हैं वो इस्लाम से मुतनफ़िर हो जाते हैं हमारे अखलाक देखकर। वली आफू वली असफहू, चाहिए कि माफ़ करें, दरगुजर करें। अला तुहिब्बुना अन यग़फिर अल्लाहु लकुम, क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमाए। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला तो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह ताला को तो बख्शना रहम करना पसंद है, लेकिन अगर तुम अगर अल्लाह के मखलूक़ के साथ बदसलूकी करोगे, तुम अगर अल्लाह के मखलूक़ के साथ ज़ुल्म व ज़्यादती का मामला करोगे, तो फिर अल्लाह ताला भी तुम्हारे साथ उसी किस्म का मामला करेगा, यानी उसूल एतबार से तुम उसके मुस्तहिक होगे। अल्लाह ताला क्या करता है वो तो अल्लाह का मामला है, लेकिन उसूल एतबार से फिर हम माफ़ी के मुस्तहिक नहीं रह जाते। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के मलफूजात में बहुत मशहूर बात है, फरमाते थे कि देखो मेरे ज़िम्मे, लोगों के ज़िम्मे मेरे जो भी हुकूक़ हों, लोगों ने मुझे जो भी तकलीफ़ पहुँचाई, जितने भी हुकूक़ लोगों के ज़िम्मे मेरे हैं, मैं वो सब माफ़ करता हूँ, अभी भी आइंदा भी। ये मफहूम अदा कर रहा हूँ मैं, मलफूज़ के अल्फाज पूरे याद नहीं, मफहूम अदा कर रहा हूँ। फरमाया कि मैं सब माफ़ करता हूँ सिवाय माली हकूक़ के। ये भी बड़ी हिकमत वाली बातें हुआ करती थी हज़रात की। फरमाते माली हकूक़ के अलावा बाकी सब हकूक़ माफ़ है, कोई मुझे गाली दे देता है, मुझे तकलीफ़ देता है, सब माफ़ है। माली हकूक़ के बारे में फरमाया कि वो मैं इसलिए माफ़ नहीं करता कि अगर मैंने अभी माफ़ कर दिया, लोगों को पता चल जाएगा कि उन्होंने पहले ही माफ़ कर दिया, तो लोग मेरी चीज़ें उठा के ले जाना शुरू कर देंगे, तो फिर मैं क्या करूँगा। तो इसलिए फरमाया कि ज़िंदगी भी तो मुझे गुजारनी है, तो इसलिए फरमाया कि माली नहीं, माली चीज़ें मेरी, जो चीज़ें जहाँ रखी हुई होती हैं, मेरा कलम है, उनकी चीज़ें क्या होती थी, कलम रखा है, कागज़ रखा है, मेरी चीज़ें रखी हुई हैं, वो चीज़ें तो रहने दें, कि वो मैं अभी माफ़ नहीं करता। ज़ाहिर है कि मकसद ये था कि आखिरत में तो मुझे किसी से इंतकाम लेना नहीं है, वो तो माफ़ी था आखिरत के लिहाज से। दुनियावी नज़म के लिहाज से फरमाया कि दुनियावी नज़म के लिहाज से माली हकूक़ में माफ़ नहीं करता, लेकिन बाकी सब हकूक़ माफ़ करता हूँ। ये एक मिजाज होना चाहिए इंसान का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी उम्मती को, अल्लाह के किसी मखलूक को हमारी वजह से आखिरत में अज़ाब हो और हमें उसमें खुशी हो, यह कैसे हो सकता है। इसलिए इंसान का ये मिजाज होना चाहिए, हम सब की एक तबीयत होनी चाहिए कि नहीं, हमें आखिरत में किसी से कोई इंतकाम नहीं लेना, जिसने हमारे साथ जितनी बुराई की हो, जो भी किया हो, अल्लाह का मामला उसका मामला, ہمیں تو معاف کرنا ہے سب کو، یا اللہ ہماری وجہ سے کسی کو عذاب نہ دینا۔ اگر مزید اس کے اوپر ہمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی، تو انسان اپنے ساتھ برائی کرنے والوں کو دعا دے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اللہم اہد قومی، اللہم ارحم قومی فإنہم لا يعلمون۔ یہ دعا ہے کہ اے اللہ جن لوگوں نے میرے ساتھ برائی کی ہے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اگر کرنا ہے، اتنی ہمت ہے تو انسان اس پر عمل کرے، ورنہ کم از کم اتنا تو کر دے کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، میری وجہ سے کسی پر عذاب نہ ہو، میں آخرت میں کسی سے انتقام لینا نہیں چاہتا۔ اور یہ انسان کا معاف کرنا خود انسان کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظیم۔ بلا شبہ جو لوگ تہمت لگاتے ہیں المحصنات، ایسی عورتوں پر جو پاک دامن ہیں، جنہوں نے کبھی کوئی بدکاری نہیں کی، الغافلات جو اس قسم کی باتوں سے بھی بے خبر ہیں، کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم بدکاری کریں، کبھی ایک خیال ہی نہیں آیا کہ ہم کبھی ایسی کوئی بری حرکت کریں، المؤمنات، ظاہر ہے کہ اصلاً تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں، لیکن جمع کا صیغہ لا کر تمام ازواج مطہرات کو اس میں داخل کر لیا، اور عمومی اعتبار سے گویا کہ ایک عام عورتوں کو اس میں شامل کر لیا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں المحصنات، ایسی عورتوں پر جو پاک دامن ہیں، یا آئندہ تہمت لگائیں ایسی عورتوں پر جو پاک دامن ہیں، الغافلات جو اس قسم کی باتوں سے بھی بے خبر ہیں، المؤمنات جو ایمان والیاں ہیں، تو ایسے لوگوں پر لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اس کے علاوہ ولہم عذاب عظیم، اور لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری، تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جائیں گے، یہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور آخرت میں مزید یہ کہ ولہم عذاب عظیم، بڑا سخت عذاب ہوگا ان پر۔ اس قسم کی آیت پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جب شروع ہوا تھا اس سے پہلے بھی آ چکی ہے، جس میں ذکر تھا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم ثمانین جلدۃ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ وہاں پر یہ بات گزر چکی ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں، چار گواہ نہ لائیں، تو ان پر 80 کوڑے لگیں گے، ان کی گواہی کے بھی قبول نہیں کی جائے گی، وہ لوگ فاسق ہیں۔ پیچھے ذکر ان کا گزر چکا ہے، لیکن وہاں یہ بھی ذکر تھا، تین سزاؤں کا ذکر تھا، ایک 80 کوڑے، دوسرا ان کی کبھی گواہی قبول نہیں ہوگی، اور تیسرا وہ لوگ فاسق ہیں۔ ان تین باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، توبہ کا بھی ذکر تھا۔ یہاں پر اسی قسم کی آیت اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں، اب توبہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت میں اور پچھلی آیت میں کیا فرق ہے۔ بات واضح ہے کہ پچھلی جو آیت تھی اس کا تعلق عام عورتوں کے ساتھ تھا، عام ایمان والی عورتوں پر کوئی تہمت لگائے تو ان کے بارے میں ذکر تھا کہ اچھا اس کے بعد کوئی توبہ کر لے تو معاف ہے۔ اس آیت کا تعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جمع کا صیغہ ہونے کے لحاظ سے امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان کے ساتھ اس آیت کا تعلق ہے۔ گویا کہ ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد، اب اگر کوئی شخص ازواج مطہرات میں سے کسی پر بھی برائی کی تہمت لگاتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ بھی نہیں ہے، یہاں توبہ کا کوئی ذکر نہیں، ان کے لیے توبہ بھی نہیں ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اب ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے دنیا و آخرت میں، اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ تو پچھلی آیت کا تعلق ازواج مطہرات کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان سے متعلق تھی وہ آیت، اور اس آیت کا تعلق ازواج مطہرات کے بارے میں ہے، لیکن اب ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد، آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے جن سے غلطی ہو گئی اور توبہ کر لی، ان کے لیے تو معاف ہو چکا، ان کا ذکر آ چکا ہے کہ ان کے لیے معاف ہو چکا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، مستح رضی اللہ عنہ وغیرہ جو حضرات، تو ان کے تو معاف ہو چکا، قرآن میں پچھلی آیتوں میں اس کا ذکر آ چکا ہے، لیکن جو منافقین تھے جو ابھی تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کے قائل تھے، اور جیسے ہمارے ابھی تک بعض لوگ ہیں روافض اور شیعوں میں مختلف فرقے اور جماعتیں ہیں، شیعوں کی ایک جماعت وہ ہے جو ابھی تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کی قائل ہیں۔ اور بھی ازواج مطہرات کے بارے میں عجیب عجیب بری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ ان کتابوں سے واقف بھی نہیں، ان میں جو لکھا ہوا ہے اس سے واقف بھی نہیں ہے، لیکن جو ان کتابوں کو مانتے ہیں اور جن کا ایمان ان کتابوں پر ہے، تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ان آیتوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ دوسری باتیں اپنی جگہ پر ان آیتوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا قائل ہوگا، اس آیت کے لحاظ سے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، ولہم عذاب عظیم۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وأیدیہم وأرجلہم بما کانوا یعملون، اس دن سخت عذاب کب ہوگا؟ اس دن جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پیر، ان اعمال کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ قیامت کے دن جو لوگ صحیح صحیح جواب دے دیں گے، ان کے لیے تو پھر ضرورت ہی نہ ہوگی کہ ان کے ہاتھ پیر وغیرہ بولیں، لیکن جو لوگ اللہ کے سامنے جا کر بھی جھوٹ بولیں گے کہ نہیں ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں، ہمیں تو گواہوں کی ضرورت ہے، گواہ لائیے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے نام اعمال میں لکھا ہو، نہیں وہ تو لکھنے والے تو آپ کے آدمی ہیں، یہ فرشتے سب گواہ بنے ہوئے ہیں، یہ بھی تو آپ کے آدمی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تمہیں اپنا کوئی گواہ چاہیے، زبان بند کر دی جائے گی، اس وقت پھر ان کے ہاتھ بتائیں گے کہ ہم نے یہ غلط کام کیا تھا، آنکھیں بتائیں گی یہ غلط کام کیا تھا، پیر بتائیں گے ہم نے یہ غلط کام کیا تھا، اس کے بعد ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو تم کہہ رہے تھے کہ ہمارے آدمی ہیں، فرشتے ہمارے آدمی ہیں، کرام لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ہمارے لوگوں نے لکھا ہے، اب تمہارے اعضا بول رہے ہیں، اب کیا کہو گے؟ یہ یوم تشہد علیہم السنتہم وأیدیہم وأرجلہم بما کانوا یعملون، اب ظاہر ہے ان کے خلاف حجت ثابت ہو جائے گی، اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس روز اللہ تعالیٰ انہیں جو بدلہ ان کا ہے پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور ان کو اس دن یقین ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ وہی الحق المبین، حق کے معنی بالکل صحیح بات فرمانے والا، صحیح فیصلہ کرنے والا، اور المبین ہر بات کو واضح طور پر بیان کرنے والا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر بات واضح بیان فرما دی، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، قرآن میں، حدیث میں، طرح طرح کی نصیحتیں ہمیں کی گئیں، ہر بات واضح طور پر بتا دی گئی، یہ صحیح یہ غلط۔ آگے اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ بڑی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک عام مزاج اور ایک عام ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تفسیر کے لحاظ سے میں پہلے ایک معنی بیان کر دیتا ہوں، اس آیت میں ہمارے لیے بڑے سبق ہیں۔ پہلی بات تو یہ فرمائے کہ الخبیثات للخبیثین، مزاج کے اعتبار سے اور عام قاعدہ یہ ہے کہ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، عام طور پہ جو جس مزاج کا ہوتا ہے اسی مزاج کا، جو عورت جس مزاج کی ہوگی وہ اپنے مزاج کے مرد کو تلاش کرے گی، جس کو شریعت پر عمل نہیں کرنا تو وہ ایسے مرد سے شادی نہیں کرے گی جو شریعت پر عمل کرنے والا ہو، اور اسے پھر اصرار کرنے والا ہو کہ نہیں تمہیں یہ بھی کرنا ہوگا، یہ بھی کرنا ہوگا، گانے بھی سننے کی اجازت نہیں، اور حجاب بھی کرنا ہوگا، جس کو خود پہلے ہی گناہوں سے بچنے کا مزاج نہیں ہوگا تو وہ تلاش بھی ایسے ہی مرد کو کرے گی جو اس کو اس طرح کے برے کاموں میں باقی رہنے دے۔ الخبیثات للخبیثین، تو بری عورتیں جن میں خبث کا لفظ جب عربی زبان میں قرآن و حدیث میں عام طور پہ جب استعمال ہوتا ہے تو عام طور پہ دینی اعتبار سے جہاں برائی، کوئی گناہ وغیرہ اس طرح کی چیزوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو ہے کہ ایک ہوتی ہے ظاہری نظر آنے والی گندگی، خباثت جو ہے وہ دینی لحاظ سے کوئی برائی اور گناہ، اس کے لیے خباثت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو الخبیثات للخبیثین، بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں اور برے مرد بری عورتوں کے لیے، یہ ایک مزاج ہے، ایک ضابطہ ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہوتا تو جوڑ نہیں بیٹھتا اور طلاق ہو جاتی ہے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاکیزہ، پاک صاف یعنی گناہوں سے بچنے والی اور پاکیزہ زندگی گزارنے والی عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید کے ساتھ دونوں جانب کو بیان فرما دیا کہ اگر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں دین پر ثابت قدم رہوں، دینداری میرے گھر کے اندر دینداری کا ماحول ہو، آگے جو میری نسل چڑھے گی چلے گی اور آگے جو میری اولاد ہوگی ان میں دینداری ہو، تو وہ پہلے اس بات کو دیکھے گا کہ جس کو وہ بیوی بنا رہا ہے، جس کو اپنے نکاح میں لینا چاہ رہا ہے، اس کا مزاج دینی ہے یا نہیں ہے، دین سے اس کا کتنا تعلق ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے مرد اور عورت دونوں مل کر ایک گھر کا ماحول قائم کر سکتے ہیں، ایک سے نہیں ہوتا، پہلے ان باتوں کا ذکر آ چکا ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک سے مزاج نہیں بنتا، دو سے بنتا ہے۔ جہاں دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو ظاہر ہے بچے اس جانب چلے جاتے ہیں جو زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور ظاہر ہے بے دینی میں زیادہ آسانی ہے نظر آتی، ظاہراً بے دینی میں آسانی نظر آتی ہے، کوئی پابندی نہیں، آزادی ہے۔ مکہ والے کیوں اب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں فرماتے تھے؟ بس اس لیے کہ ہماری آزادی ختم ہو جائے گی، سہولت، انسان سہولت کا عادی، سہولت تلاش کرتا ہے۔ تو دونوں سے مل کر مزاج اور ماحول بنتا ہے۔ اس آیت میں بہرحال اس واقعے کے لحاظ سے جو آیت بیان کی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم جانتے ہو اور تمہارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طیب ہیں، کوئی شک نہیں، صرف طیب نہیں یعنی تمام طیبوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری کمالات بھی عطا فرمائے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَطْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری کمالات دیے تھے وہ تو تھے ہی، لیکن ظاہر ہے باطنی کمالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا فرمائے گئے تھے، اور سید المرسلین کا جو خطاب آپ کو دیا گیا تھا، سید ولد آدم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن تمام بنی آدم کا سردار میں ہوں گا، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء سب میرے جھنڈے کے ماتحت ہوں گے۔ تو یہ تمام سے اونچا مقام جو آپ کا دیا گیا، ظاہر ہے طیب سے بھی طیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو بیویاں دی گئی ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں، امہات المؤمنین ہیں، وہ تمام طیبات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو وہ طیبات کہا گیا ہے اس طریقے سے۔ ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے، اس سے مزید آگے ہمیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کے بارے میں والعیاذ باللہ کسی طرح کا کوئی شبہ باقی رہے۔ لیکن وہی بات کہ جن کا ایمان ہی نہیں ہوتا، جو منافق ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان صرف ظاہر کرتے ہیں، ان کی سمجھ ہی الٹی، ان کی سوچ ہی الٹی، ان کی باتیں الٹی ہوتی ہیں۔ شیعوں کا ایک عالم ہے، وہ اپنی تفسیر کے حاشیے میں لکھتا ہے، اس آیت کے ماتحت، سوچنے کی بات ہے، اس آیت کے ماتحت وہ لکھتا ہے کہ کون نہیں جانتا کہ حضرت عائشہ، ہم تو رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر ان کا نام نہیں لے سکتے، وہ کہتا ہے کہ کون نہیں جانتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ خبیثہ تھیں، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ، الفاظ کہنا بھی مشکل لگتا ہے۔ یہ ان کی کتابیں ہیں، یہ ان کے بڑوں کی، شیعوں کی بڑوں کی کتابیں ہیں جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہے تو اس قرآن کی آیت سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالی دے رہا ہے والعیاذ باللہ۔ یہ کوئی عام درجے کے کفار میں شمار نہیں ہوتے ہیں، عام جو غیر مسلم ہوتے ہیں بیچارے، وہ تو ٹھیک ہے اپنے آپ کو مذہباً عیسائی کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مذہبی لحاظ سے کوئی یہودی کہتا ہے، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو مانتے ہیں، ہمارے بڑوں کو گالی تو نہیں دیتے۔ لیکن یہ لوگ جو ہمارے بڑوں کو، ہمارے یعنی جس کو جس جو سب کے نزدیک قابل احترام شخصیات ہیں، ان کو گالیاں دینا، ان کو برا کہنا، ان کو طرح طرح کے الزامات ان پر لگانا، یہ ان کا مزاج ہے۔ ان کے مذہب کی حقیقت اگر ہم معلوم کر لیں کہ واقعی ان کے مذہب کی حقیقت کیا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، تو واقعی یعنی اگر دیکھا جائے تو دوسرے کفار تو بہت ہلکے معلوم ہوتے ہیں ان کے کفر کے مقابلے میں۔ بہرحال اب آیات کا ایک مفہوم تو یہ ہو گیا، ہمیں اس میں یہ سبق دیا گیا کہ دیکھو جو بھی مرد ہیں، جو لڑکے ہیں، جو لڑکیاں ہیں، آئندہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، شادی کے مراحل طے کرنا، ظاہر ہے کہ ہر ایک کو شادی کے مراحل سے گزرنا ہے، تو اب انسان کے پاس کبھی چوائس ہوتی ہے کہ اچھا میں یہاں پر شادی کروں، یہاں پر شادی کروں، میرا نکاح یہاں ہوں یا یہاں ہوں۔ تو اب دیکھ لو آگے زندگی جو گزارنی ہے اس میں آگے ظاہر ہے کہ انسان صرف شروع کے چند دن نہیں ہوتے، ایک زندگی ہوتی ہے اور آگے پوری نسل ہوتی ہے، اور آگے نسل گویا کہ قیامت تک کے سلسلہ آگے اللہ تعالیٰ جب جاری فرما دیتے ہیں تو آگے تک یہ سلسلہ بڑھتا ہے۔ تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے گھر میں دینی ماحول ہو، دینداری ہو، تو پھر اس کو الطیبات للطیبین والے اصول پر عمل کرنا ہوگا۔ لیکن اگر کسی میں پہلے ہی دین پر عمل کرنے کا مزاج نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ پہلے والی صورت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی مزاج ہے، یہی اصول ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ لیکن یہاں پر ایک اور تفسیر ہے، چونکہ ہمارے عملی لحاظ سے ہمارے لیے ایک کام کی بات ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں کہ بعضوں نے یہ تفسیر یہاں پر بیان فرمائی کہ الخبیثات سے مراد عورتیں نہیں بلکہ کلمات ہیں، بری باتیں۔ گویا کہ آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ بری باتیں زبان سے کون کہتا ہے؟ الخبیثین۔ بری باتیں وہ برے لوگوں کے لیے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، خبیثین میں سب آ گئے۔ کوئی شخص بات بات میں گالی دیتا ہے، بات بات میں اس کی زبان پر لعنت کا لفظ، گالی کا لفظ، بعضوں کی عادت بن جاتی ہے، بیچارے بچپن سے ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ بات بات میں گالی۔ اگر ایسا ہے تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر نہیں بدلا تو قرآن کی اصطلاح یہ ہے کہ الخبیثات، کہ گندی باتیں انہی لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جو خود گندے ہیں۔ گالیاں وہ شخص دے گا جو خود گندا ہے، اس کے اندر برائی بھری ہوئی ہے، تبھی تو زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں۔ آیت المنافق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خاصم فجر، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو اتنی بری سب و شتم کرتا ہے، فسق و فجور اور گندی اور بری باتیں کہنے لگ جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ خبیثین میں سے ہے، ظاہری قرآن کی ظاہری الفاظ کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، الخبیثات للخبیثین۔ تو بری باتیں برے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کو برے لوگوں کے لیے چھوڑ دو۔ والخبیثون للخبیثات، اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں۔ اگر تم اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتے ہو، کم از کم ظاہراً اپنے آپ کو طیبین میں اور اللہ کے اچھے بندوں میں شامل کرنا چاہتے ہو، کبھی زبان سے بری بات نہ نکالو۔ وہ طیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جب بھی کہو اچھی بات کہو، یا اچھی بات کہو یا خاموش رہو۔ بہرحال یہ ایک تفسیر تھی، اس لحاظ سے میں نے بتایا کہ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم زبان سے یا تو اچھی بات نکالیں تاکہ طیبات للطیبین میں ہم شامل ہو جائیں، نہیں تو خاموش ہو جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ یعنی طیبین اور طیبات، اولئک یہ لوگ مبرؤون مما یقولون، بری ہیں، پاک ہیں ان برائیوں سے جو لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو بھی کہتے رہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہیں اس سے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم، عزت والی روزی ہے۔ یہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خاص طور پہ اگرچہ عموم کے لحاظ سے اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا، جیسے قرآن کریم کا انداز ہے کہ اور لوگوں کو بھی شامل کر لیا، لیکن اصلاً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو یہ کہ مبرعون، یہ پاک ہیں، ان پر جو تہمت لگائے گی انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح لہم مغفرتن، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے، جو ان سے غلطیاں ہوئی ہوں، گناہ ہوئے ہوں، ان کو معاف کر دیا گیا، لہم مغفرتن۔ آخرت میں ان کے لیے رزق ان کریم، عزت والی روزی ہوگی۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو ازواج مطہرات میں سے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے برات کا، مغفرت کا اور رزق کریم کا وعدہ دنیا ہی میں فرما دیا ہے۔ یہی جس کو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ وقت تو مشکل آیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بڑا مشکل وقت آیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن جب وہ مشکل وقت رفع ہوا تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا فرمایا، جس کو ہم نے سورہ علم نشرح کی تفسیر بھی پڑھی تھی، اس میں کسی شاعر کا شعر وہاں پر آتا ہے، اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرته ففرح، جب کوئی پریشانی اور تکلیف سخت معلوم ہو تو سورہ علم نشرح کے بارے میں غور کرو کہ دو آسانیوں کے درمیان میں ایک مشقت ہوتی ہے، اس بات کو یاد کر کے اپنا آپ کو تسلی دلاؤ۔ کسی شاعر نے، اردو کے شاعر نے ایک شعر کہا ہے، اور اگرچہ لوگ اس کو علامہ اقبال کی طرف منسوب کرتے ہیں لیکن وہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، وہ کسی اور شاعر کا شعر ہے کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، عقاب اونچے اڑنے والے چیلوں کی طرح جو اونچے اونچے اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں، تو جب ہوائیں تیز چلتی ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، تو جیسے وہ تیز ہواؤں میں اور اونچے چلے جاتے ہیں، تو کہا یہ شاعر نے کہا ہے کہ تندی باد مخالف سے اے نہ گھبرا اے عقاب، کہ اے عقاب جب تیز ہوا مخالف سم سے جب تیز آتی ہے اور آندھی چلتی ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو اور بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ تو اللہ والوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں تو ان کو اور بلند کرنے کے لیے، ترقیات دینے کے لیے، اللہ کے قرب میں اور بڑھانے کے لیے تکلیفیں آتی ہیں، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مزید انعام حاصل ہونے والا ہے۔ یہ تو خیر ان آیتوں پر جو بات تھی وہ ہو گئی، چونکہ پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی کہ ہمیں اشراۃ الساعۃ، علامات قیامت کے بارے میں بھی کچھ بات کرنی ہے، تو اب تو خیر وقت نہیں رہا، تو ہم انشاءاللہ آج جمعرات ہے تو آئندہ ہفتے تو ہم ایسا کر لیں گے کہ دونوں دن، منگل بھی اور جمعرات بھی، قیامت کے علامات قیامت کے بارے میں بات کر لیں گے، اس کے بعد پھر ایک ہفتے میں ایک دن اسی ایک ایک دن کر کے، ایک دن تفسیر اور ایک دن علامات قیامت کی بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے، چونکہ اب تک ہم تفسیر میں تفسیر کے لیے ہم نے زیادہ وقت لے لیا ہے، تو آئندہ ہفتے ہم اس طرح کریں گے کہ منگل بھی اور جمعرات بھی علامات قیامت کے بارے میں بات کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک دن تفسیر کا ہوگا اور ایک دن علامات قیامت کے بارے میں ہوگا۔ یہ تو خیر ایک بات ہو گئی۔ پھر آج کل کے لحاظ سے جو حالات چل رہے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے بھی کچھ باتیں کر لی جائیں، یعنی لوگ چونکہ طرح طرح کے خیالات میں ہیں، عجیب قسم کی سوچیں، اور مختلف چونکہ میسج وغیرہ بھی الگ الگ آتے رہتے ہیں، تو مختلف قسم کے سوالات ذہنوں میں بھی آتے ہیں اور لوگ پوچھتے بھی ہیں اور لوگ پریشان بھی ہو رہے ہیں۔ میں اس بارے میں کچھ مختصر سی بات کر دیتا ہوں، جتنا وقت ہمارا باقی ہے 5 منٹ، تو 5 منٹ کے لحاظ سے کچھ بات کر لیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعون وغیرہ، یہ جو وبائیں، جو عام بیماریاں پھیلتی ہیں، اس سلسلے میں، اس بارے میں بھی ہمیں اصول اور ضوابط بیان فرما دیے ہیں، اور اس کا پہلے تذکرہ میں کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے علاقے میں، دمشق کے قریب علاقے میں طاعون پھیلا تھا، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے ذمہ داروں میں تھے، حاکم تھے، گورنر تھے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے، تو اس زمانے میں عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو کچھ ہوا تھا واقعات پہلے تو آ چکے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا وغیرہ، لیکن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو نصیحت کی، فرمایا کہ دیکھو ایوہ الناس، اے لوگو، یہ جو بیماری جو عام ہوتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ کثرت سے انتقال کر رہے ہیں، فرمایا کہ دیکھو یہ اس طرح ہے جیسے آگ بھڑکتی ہے، اسی طرح یہ بیماری بھی عام پھیلنے والی اور بھڑکنے والی بیماری ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو میری نصیحت تم لوگوں کو یہ ہے، میرا خیال یہ ہے، بلکہ میرا حکم یہ ہے کہ اب الگ الگ جگہوں پر، یہ جو ہم عام شہروں میں مل جل کر رہتے ہیں، اس کی بجائے الگ الگ پہاڑوں وغیرہ میں، وادیوں میں جا کر اپنے اپنے تنہائی کی زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ یہ قریب قریب وہی بات ہے جو آج کل ہو رہی ہے۔ کہاں اس زمانے میں ان کو اللہ نے وہ سمجھ دی تھی؟ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پہلے تذکرہ آیا ہے کہ بڑے دور اندیش، بڑے مدبر، اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھداری دی تھی ان کو۔ تو انہوں نے اس وقت وہ بات فرمائی تھی، ابھی تو ظاہر ہے وہ اس وقت فون وغیرہ کا سلسلہ نہیں تھا، روابط نہیں تھے، عمر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرنا مشکل تھا۔ انہوں نے لوگوں سے یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو ایوہ الناس ان ھذا الوجع، مسند احمد کی روایت ہے، ان ھذا الوجع اذا وقع فانما یشتعل اشتعال النار، یہ جب بیماری آتی ہے تو یہ جیسے آگ بھڑکتی ہے اس طرح یہ بیماری بھی بھڑکنے لگتی ہے اور پھیلنے لگتی ہے۔ فتجبلوا منہ فی الجبال، تو الگ الگ پہاڑوں میں وادیوں میں جا کر زندگی گزارنے لگ جاؤ، کچھ وقت وہاں گزار لو۔ کچھ لوگوں نے نکیر بھی کی کہ یہ بات آپ کہاں سے لا رہے ہیں، یہ نئی بات ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا، تو یہ نئی بات کہاں سے لا رہے ہیں، آپ کو کہاں سے معلوم ہو گئی؟ بہرحال فرمایا کہ میری تو یہ رائے ہے اور میں تو جا رہا ہوں۔ لوگوں نے ان کی بات مان لی اور لوگ نکل گئے، مختلف جگہوں پر الگ الگ رہنے لگے۔ یہ اس وقت ہو چکا ہے۔ آگے روایت میں ہے ودفعت کے لوگ پھر ادھر ادھر متفرق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے وہ وبا ان سے اٹھا لی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طریقہ اختیار فرمایا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی، ما کریہا ہو، اس کو ناپسند نہیں فرمایا کہ یہ کہاں سے نیا طریقہ نکالا۔ یہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا قرب ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی چیز پر خاموش رہ جانا ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ ہے۔ لوگ آج کل پریشان ہو رہے ہیں کہ اچھا یہ مسجدوں میں جانے کا سلسلہ رک گیا، مدارس کا سلسلہ رک گیا، لوگ پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا ہوگا کیا ہوگا۔ ہمیں ایک خاص طریقہ گزارنے کی ایک عادت ہو چکی ہے، خاص طور پہ آگے رمضان کا مہینہ قریب ہے، ہمیں ایک عادت ہو چکی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ماحول ہوتا ہے، تراویاں ہو رہی ہوتی ہیں، ایک ماحول بنتا ہے تو اچھا ہم عبادت کر لیتے ہیں، اور تنہا بیٹھے ہوں تو عبادت نہیں کر سکتے۔ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تنہا رہ کر بھی عبادت کرنا سیکھو، تمہیں جب ماحول نہ ملے تب بھی عبادت کرنا سیکھ لو۔ ہاں، ہماری ناقدریاں، ہماری ناشکریاں ہوں گی، جس کی وجہ سے یہ ایک طرح سے ہمارے لیے آزمائش بھی ہے، لیکن تو استغفار وغیرہ کا اہتمام بھی ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بالکل پریشان کر کے مایوس ہو کے بیٹھ جائے، نہیں، اس لیے کہ صحابہ کے دور میں، شروع دور میں تنہائی کی عبادتیں ہی ہوا کرتی تھیں۔ سورہ مزمل میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک تو سورہ مزمل میں قرآن نے صراحتاً اس کا حکم دیا، وہ تبتل الیہ تبتیلا، سب سے منقطع ہو کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بھی موقع دے رہے ہیں کہ اب ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک سے مل جھول، رابطے، ادھر ادھر دعوتیں، وہ سب سلسلے بند ہو گئے، باہر جانے کا سلسلہ رک گیا ہے، گھر میں رہ کر انسان اپنا وقت کچھ ایسا مقرر کرے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان اور کوئی تیسرا نہ ہو۔ براہ راست اللہ سے بات چیت کرنا، دعائیں مانگنا، تلاوت کرنا، تسبیحات پڑھنا، ذکر کرنا، ان چیزوں کا اب اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تو وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، تو اس تنہائی کو اپنے لیے سزا نہ سمجھے بلکہ اس تنہائی کو اپنے لیے غنیمت سمجھیں۔ عجباً لامر المؤمن، مؤمن کی تو ہر کام میں انسان، مؤمن تو کوئی خیر کی چیز نکال لیتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا اس زمانے میں فرمایا تھا جب مسجد میں آنے کی تاکید تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، گھر سے نکلنے کی جب ضرورت نہ ہو تو گھر ہی میں رہنا تمہارے لیے کافی ہونا چاہیے، گھر ہی میں رہو، گھر تمہارے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کی عادت ہو جاتی ہے، انسان کا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ نہیں مجھے تو اسی طریقے سے کرنا ہے، مجھے تو جب لوگ ہوں گے مجمع ہوگا تبھی میں قرآن پڑھ سکتا ہوں، جب مجمع ہوگا تبھی میں نماز پڑھ سکتا ہوں۔ نہیں، گھروں میں ہم نے سنتیں پڑھنی بھی چھوڑ دی تھی، مردوں نے خاص طور پہ، تو ہم ہوتا یہ تھا مردوں کا عام معمول یہی ہو گیا تھا کہ گھروں میں کہ مسجد ہی میں فرض پڑھ لیا، سنتیں پڑھ لی، نوافل پڑھ لیا، تو گھروں میں عبادتوں کا جو ماحول بننا چاہیے تھا وہ بہت سے گھروں میں نہیں بن رہا تھا۔ اب آج کل اس کا موقع ہے کہ گھر میں اذان کہی جائے، اقامت ہو، جماعت سے نماز ہو، خود پڑھیں، اگر کوئی مرد گھر میں اکیلا مرد ہے، بیوی بچے ہیں، ان کو ساتھ شامل کریں، سب مل کر نماز پڑھیں، ایک عبادت کا، نمازوں کا ماحول بنے گھر میں، گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ایک ساتھ مل کر گھروں میں جو عبادت کا ماحول بننے کی جو بنانے کی جو ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا ہے مختلف روایتوں میں، اور آگے تو قرب قیامت، علامات قیامت میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ قرب قیامت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بس گھر ہی میں رہنا تمہارے لیے سب سے خیر کی چیز ہوگی، بلکہ گھر بھی اگر آبادی میں ہو تو کسی جنگل میں ایسی تنہائی میں انسان چلے جائے جہاں کوئی انسان کے پاس آنے جانے والا نہ ہو، وہ وقت سب سے بہتر ہوگا۔ تو آگے وہ حالات بھی آنے والے ہیں، کب آئیں گے واللہ اعلم۔ تو یہ چیزیں، ہم ان چیزوں کو بس ایک پریشانی کا ذریعہ نہ بنائیں، صرف خبروں کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، ہمیں وہ کرنا ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا قرآن کریم میں۔ جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا خواہش تھی کہ کسی طریقے سے لوگ اسلام قبول کر لیں، مکہ والے ایزاؤں میں لگے ہوئے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا زور آپ کا جو صرف ہو رہا تھا اس پر کہ کسی طریقے سے اسلام میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، آپ نے اپنی بات کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، اب وہ نہ مانے تو نہ مانے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ تمہیں آپ کا کام کیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ کا کام ہے تلاوت کا اہتمام ہو اور نمازیں قائم کرنے کا اہتمام ہو۔ اب آج کل ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، بس یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ گھر میں دینی ماحول یعنی نماز باجماعت کا اہتمام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مواقع پر اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ نماز جماعت سے پڑھی ہے، تو آج کل گھر میں باجماعت نماز کا اہتمام، تنہا نماز نہ پڑھی جائے، تنہا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تنہا آج کل موقع ہے کہ گھر میں جماعت کا اہتمام ہو، تو گھر میں جماعت سے نماز پڑھی جائے تاکہ گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہو، سنن نوافل وغیرہ کا اہتمام ہو، تسبیحات کا اہتمام ہو، جو مسنون دعائیں ہیں صبح شام کی ان کا اہتمام ہو۔ یہ چیزیں ہیں جو اب انشاءاللہ مردوں کے گھر میں رہنے سے ایک گویا کہ ماں باپ دونوں مل کر اب اولاد پر بھی کام کر سکتے ہیں کہ گویا کہ یہ چیزیں ایک ماحول کی شکل میں، ایک عادت کی شکل میں گھر میں آ جائیں کہ وقت کس طرح استعمال کرنا ہے، وقت کو اچھے کاموں میں لگانا ہے، یہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ باقی یہ ہے کہ اچھا ہے کہ گھر کے افراد ساتھ بیٹھ کر آج کل کے لحاظ سے یہ جو میں نے بتایا اس کے علاوہ کچھ دانے وغیرہ رکھ لیں تو بیٹھ کر ساتھ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ جس گھر میں درود شریف پڑھا جاتا ہے گھر پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو ساتھ بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں، ماحول بنتا ہے۔ یہ نہیں کہ ساتھ بیٹھ کر پڑھنے سے کوئی خاص چیز ہے، لیکن ایک ماحول بنتا ہے، آپس میں ہر ایک کو پڑھنے کی ترغیب ہوتی ہے، ساتھ بیٹھ کر درود شریف پڑھ لیں، چاہے کوئی درود ہو وہ پڑھ لیں، درود ابراہیمی ہے یا جمعہ کے دن اثر کے بعد پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ، یا اور کوئی درود پڑھ لیا جائے، اور اگر وہ درود تنجینہ پڑھ لیا جائے کبھی کبھی تو بہت مفید ہے، بہت مفید ہے، بہت سے مصائب اور آفات کے گویا کہ دفع کا اور ان سے حفاظت کا ذریعہ ہے، تو وہ بھی ایک بہت اہم ہے، ساتھ بیٹھ کر درود شریف پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اور اس کے علاوہ تعلیم وغیرہ کا کوئی سلسلہ آپس میں کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے کہ اس میں ساتھ بیٹھ کر اچھا مثلا کسی کتاب کی فضائل اعمال کی تعلیم کر لی، اگر چھوٹے بچے ہیں جن کو بات سمجھ میں نہ آتی ہو تو ان کو اپنے الفاظ میں مختصر سمجھا دیا جائے، اس سے یہ ہوگا کہ گھر میں ایک دینی ماحول ہوگا، اور اس وقت کو بجائے ہم نقصان میں اور پریشانی میں وقت گزارنے کے، اس کو ایک مفید اور ایک فائدے کی چیز بنا لیں، اور ہمارے لیے ایک آئندہ کے لیے ایک بہترین دین میں پختگی کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہمارے لیے کوئی مسلمان کے لیے کوئی چیز نقصان نہیں ہے، وہ تو ہر چیز میں فائدہ نکال لیتا ہے، اور یہ چیز تو وہ ہے جس کا ہمیں احادیث میں بھی اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے. تو ان اوقات کی قدر کرنے کی، اور ان اوقات سے ہمیں اپنے آپ کو گویا کہ جس جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس لحاظ سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کے حال پر رحم فرمائے. ہمارے خاص طور پہ جو متعلقین ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، خاص طور پہ بفلو میں بھی اور جگہوں پر بھی، جو اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. بڑی پریشانی کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ایسی پریشانی بیچارے جن لوگوں کے ساتھ ہے، کہ لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ یعنی وہی جن کے ساتھ یہ تکلیف ہے تو کوئی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا. تو ایک تو ہوتا ہے کہ بیماری، اور بیماری کے ساتھ جو تکلیف، اور تکلیف میں پھر کوئی ساتھ بھی نہ ہو، کوئی ساتھ دے نہ سکے، کوئی پاس آ نہ سکے، تو تکلیف میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. دعا کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو جلد از جلد اللہ تعالیٰ صحت شفا عطا فرمائے، اور آسانی کا معاملہ فرمائے. جن کا انتقال ہو چکا، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کی مغفرت فرمائے، اور تمام جن جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی آئندہ بھی حفاظت فرمائے، اور جلد اللہ تعالیٰ اس وبا کو دنیا سے اٹھا لے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.